بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو خدا بند متعال کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز وہ ہستی کہ جن کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کے پاک اہل بیت سے مخصوص ہیں، صلوات و سلام۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہمیں بہت اچھا نظارہ لگتا ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور ہی دور تک پانی ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ اس کا آسمانی کلر بڑا ہی پیارا نظر آتا ہے۔ لیکن وہ حضرات کے جو سمندر کے باہر ہیں اور وہ حضرات کے جو سمندر کی ڈیپ اور گہرائی تک میں جاتے ہیں، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ جو سمندر کے باہر ہوتے ہیں وہ بھی محظوظ ہوتے ہیں، لیکن جو سمندر کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں وہ اور بھی زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خزینے اور جو خزانے اللہ نے سمندر کے اندر رکھے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید کی مثال بھی سمندر کی طرح سے ہمارے ساتھ میں ہے۔ ہم میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر صرف اور صرف تماشا نظارہ کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ سمندر کی گہرائی میں اتر کر وہاں سے ذخائر اور جو اس خزانہ ہوتا ہے اس کو باہر نکال لاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی صرف تلاوت تک محدود ہوتے ہیں، کچھ وہ افراد ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وہ افراد کہ جو صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ الفاظ کے بعد وہ معنی کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور اس کے جو معنی کے ذخائر اس کے اندر موجود ہیں اپنے سینوں میں اتارتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو لائحہ عمل کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو چونکہ یہ اتنا عظیم سرمایہ اللہ کی طرف سے ہمارے نزدیک ہمارے پاس خداوند متعال کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں اس سے انس رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے انس کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو پچھلے پروگرام کی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ میں ہم نے یہاں پر زحمت کلام دینے کے لیے دعوت دی ہے جناب مولانا مجتبیٰ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استاد، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی حاصل۔
بہت بہت شکریہ۔
استاد، بغیر کسی تمید کے ہم اپنی بات کو شروع کریں، آپ کوئی حدیث وغیرہ اگر پڑھنا چاہتے ہوں تو فرمائیے، ورنہ پھر موضوع شروع کیا جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: من جعله امامه قاده الى الجنہ، ومن جعله خلفه قاده الى النار۔ حدیث میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا قرآن کے سلسلے میں کہ جو بھی قرآن کو اپنے آگے رکھے، یعنی قرآن کو اپنا امام بنائے، قرآن حدیث سمجھے، قرآن کی پیروی کرے اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، قادہ الی الجنہ، تو یہ شخص کو قرآن جنت تک پہنچا دے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو شخص بھی قرآن کو پس پشت رکھ دے، یعنی قرآن پر توجہ نہ کرے، قرآن سے نظر انداز ہو جائے، قرآن سے خدا نخواستہ روگردانی اختیار کرے، قادہ الی النار، تو قرآن اسے جہنم کے حوالے کر دے گا۔
صحیح، یعنی خود حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جائے گا مثلا جنتی جہنم، نہیں، خود قرآن مجید اس کی ہمراہی کرے گا، یعنی
اس شخص کا اختیار گویا قرآن کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس شخص کے عمل کا، اس نے قرآن کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا ہے اسی کا نتیجہ وہ قیامت میں دیکھے گا۔ اور یہی دعا بھی ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ان افراد میں سے قرار دیں کہ جو قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، تاکہ انشاءاللہ قرآن ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں جنت تک پہنچا دیں۔
استاد، پچھلے پروگرام میں بھی جیسے ہماری گفتگو انس با قرآن، یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو انس اور تعلق کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آپ نے بہت اچھے مطالعے بیان فرمایا، تو آج بھی اسی حوالے سے بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اور قرآن مجید کی جو گہرائی اور گہرائی ہے اس کو سمجھ سکیں۔
جی، واقعا بہت وسیع موضوع ہیں اور اہم موضوع ہیں انس با قرآن، چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ قرآن واقعا ایک سمندر کی طرح ہے، ہر طریقے سے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ہر انسان بقدر ظرفیت، بقدر صلاحیت و استعداد اس سے بہرہ مند ہوتا ہے، مستفیض ہوتا ہے۔ اور انس با قرآن کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس سلسلے میں پچھلے پروگرام میں کچھ مطالب عرض ہوا ہے، اور دو مرحلہ انس کا عرض کیا، ایک تو خود مکتوب قرآن سے انس ہے کہ جو ظاہری انس ہے، اور اس میں یہ کہ قرآن کو گھر میں رکھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن لکھنا، یہ سب مکتوب
تلاوت سے ہمیں حاصل،
اور دوسرا مرحلہ الفاظ قرآن سے انس ہے، تلاوت کرنا، دوسروں کو سکھانا، حفظ کرنا، یہ تمام چیزیں الفاظ قرآن سے متعلق ہیں۔ تیسرا مرحلہ انس بقرآن کا معانی قرآن سے انس ہے.
جی.
یہ پچھلے جو کچھ مراحل تھے گویا یہ مقدمہ ہے اس مرحلے کے لیے, اور اصل مرحلہ یہ ہے یعنی
جی.
معانی قرآن سے انس. خود اس میں بھی کئی مفاہیم اور موضوعات آ سکتے ہیں, جیسے تدبر قرآن ہے. تدبر یعنی آیات قرآن میں غور و فکر کرنا.
صحیح.
اور بعض آیت میں تفکر کا لفظ استعمال ہوا ہے, بعض آیت میں تدبر کا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ عموماً جو غور و فکر کسی چیز کی علت اور علل میں ہو اس کو تفکر کہا جاتا ہے, اور جو نتائج میں غور و فکر ہوتی ہے اس کو تدبر کہا جاتا ہے. لہذا قرآن میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے.
جی.
یعنی ہم یہ دیکھیں ایک آیت کے بعد دوسری آیت, اس کا کیا ربط ہے دونوں میں, اور آیتوں میں پیغام کیا ہے ہماری زندگی میں. اسی طریقے سے ایک مرحلہ ہے ترجمہ قرآن.
جی.
خود اس میں بھی کئی مرحلے آ سکتے ہیں. جو شخص ابتدائی مراحل میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ترجمے سے وہ استفادہ کریں, مطالعہ کریں.
صحیح.
اور جو خود افراد باصلاحیت ہیں, جن کے اندر قابلیت ہیں اور شرائط پائے جاتے ہیں, وہ خود ترجمہ کریں قرآن کا. یہ بھی ایک مرحلہ ہے انس کا, کہ جن افراد میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے جو قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ خود, ضروری نہیں ہے وہ کسی اور کے ترجمے کا مطالعہ کریں, وہ خود
جی.
قرآن کا ترجمہ کریں تاکہ دوسرے لوگ ان سے استفادہ کریں. پھر ایک مرحلہ ہے اس سے بھی بالاتر مرحلہ یا عمیق تر مرحلہ, وہ تفسیر کا ہے. چونکہ تفسیر میں ترجمے سے فرق یہ, ترجمے میں صرف ظاہری الفاظ تک گفتگو رہتی ہے, لیکن تفسیر میں یہ ہے کہ بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے.
جی.
انہیں سوالوں کے جواب کو تفسیر کہا جاتا ہے. اور خود تفسیر کی بھی پھر بہت کئی قسمیں ہیں, مراحل ہیں, اقسام ہیں. تفسیر موضوعی ہے, ترتیبی. بہرحال ہر انسان جس سطح اور جس مرحلے میں بھی ہے
اسی اعتبار سے
تفسیر قرآن سے وہ استفادہ کرے. جو تفاسیر عام فہم ہیں, آسان ہیں, وہ سبھی افراد ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور کچھ تفاسیر ہیں کہ جو علمی ہیں, دقیق ہیں, وہ اہل علم کے لیے وہ تفاسیر
جی.
مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اور پھر تفسیر کے بعد ایک مرحلہ ہے تأویل. یہ تفسیر سے بھی زیادہ سخت ہے, چونکہ تفسیر میں ظاہری معنی سے
خود اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ لفظ تأویل
جی جی لفظ تأویل میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بطن قرآن میں کیا معنی ہے. ایک تو الفاظ قرآن کے معنی ہیں اور ایک بطن قرآن ہے. یہ بطن قرآن کا سمجھنا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے.
جی.
اس کے لیے اہل چاہیے, کہ جو اہل ہیں اس مرحلے میں, اور جو افراد اہل نہیں ہیں وہ اس مرحلے میں وارد ہی نہ ہوں.
ظاہر خود جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات وارد ہوئی ہیں وہ بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا.
جی
ہے
جی.
اس کو بھی
جو روایتیں وارد ہوئی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ روایتیں تفسیر سے متعلق ہیں, یعنی ظاہر قرآن سے, اور کچھ روایتیں تأویل
جی.
بطن سے متعلق ہیں. بطن, خود قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. لہذا تأویل قرآن کو
جی.
راسخون فی العلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. بس یہ کہ ہم وہ کچھ سمجھ سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ معنی قرآن سے ان سے. لیکن ایک اس سے بھی اہم مرحلہ, اور شاید ان کا ایک آخری مرحلہ, عملی انس ہے. یہ بہت اہم ہے.
جی.
عملی انس کا کیا مطلب؟ عملی انس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. ہم نے سیکھ لیا, معانی سے بھی واقف ہو گئے, تفسیر کا مطالعہ بھی کر لیا, پھر کیا کریں؟ اصل یہ کہ ہم قرآن پر عمل کریں.
بالکل.
اور یہ جو حدیث میں نے ابتدا میں عرض کی آپ کی خدمت میں, اس کا دار و مدار عمل پر ہے. یعنی جو شخص قرآن پر عمل کرتے ہیں
ان وہ انشاءاللہ جنت میں ہادی اور
جی جی ورنہ بعض احادیث اور روایتوں میں مذمت بھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ یا ایسے
صحیح.
لوگ بھی ہیں جو
یعنی
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
جی.
حفظ حروفہ وزیعہ حدودہ
جی.
الفاظ سے تو مانوس ہیں لیکن معانی پر عمل نہیں کرتے.
اس کے احکام ہے اس پر عمل نہیں کرتے.
عمل نہیں کرتے.
جہاں اس نے رکنے کا جس چیز سے حکم دیا ہے اسے رکتے نہیں.
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خداوند عالم اس قسم کے قراء قرآن کو زیادہ نہ کریں. فلا کسر اللہ مثل هؤلاء.
یعنی خود حدیث کا جملہ ہے.
جی, حدیث کا جملہ ہے. اور اگر کوئی شخص ہو کہ جو قرآن کو تلاوت کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے, جان بوجھ کے, جانتے ہوئے عمل نہ کریں,
جی.
تو خدا نخواستہ وہ لعنت کا بھی مستحق ہے. ربط القرآن والقرآن یلعن. لہٰذا ہماری بھرپور کوشش یہ ہو کہ جتنا ہمیں معلوم ہے معانی قرآن سے, معارف قرآن سے, اس پر ہم عمل کریں, اور مزید کوشش کریں کہ معانی قرآن سے واقف بھی ہوتے رہیں, اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ ہم عمل بھی کرتے جائیں. یہ ایک مرحلہ ان سے عملی کا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کی تبلیغ کریں. قرآن کی تبلیغ کرنا, اور اگر کہیں قرآن پر حرف آئیں تو قرآن سے دفاع کرنا.
صحیح.
بتائیے کہ ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں قرآن کی حفاظت میں,
ظاہر ہے
یہ
ہمارا
ایک
سب
عمل ہی
کچھ
ان سے.
جان
جی
مان
جی
اور جان ایمان اور سب کچھ تو قرآن ہے.
اور تاریخ میں بہت سے ایسے مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی جان کو قرآن کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا, یعنی
جی
قرآن کی راہ میں شہید ہوئے. اور آج بھی اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان افراد کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے, واقعاً قابل غبطہ اور رشک مرحلہ ہے عملی
جی,
منصوبہ
ہمیں اس
قرآن
پر
کا.
غور کرنا چاہیے بہرحال. اور ہم دعا کریں گے کہ خدا بند متعال جو قرآن مجید کی راہ میں اس دنیا سے اٹھے ہیں, اس دنیا سے گئے ہیں, انہوں نے اس دنیا کو خیر باد کہا ہے, ان کو ان کی مغفرت فرمائے. اور جو ابھی زندہ ہیں اور قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں یا چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے راستے پر چلتے رہیں, تو خدا بند عالم ان کی حفاظت کرے. آمین. تو آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة, ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی ناظرین, تو چونکہ گفتگو بہت اہم چل رہی تھی ہماری, خود ان صبح قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید سے ہمیں کتنا لگاؤ اور دلچسپی ہونی چاہیے کہ ہماری رگ رگ میں قرآن مجید سما جائے. اور وہ حدیث بھی ہے حضرت کی کہ جب ایک جوان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید اس کے خون میں عجین ہو جاتے ہیں، یعنی خون کی جگہ اس کی رگوں کے اندر قرآن مجید دوڑنے لگتا ہے. جی ہاں، یہ ہمارے عمل کرنے کے بعد ہی ہوگا. تو آئیے پروگرام کا دوسرا سیٹمنٹ، دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں. جناب سمیر حسین صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ میں ہیں. السلام علیکم.
علیکم السلام. خیریت جناب؟
جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟
دعائیں.
آپ کی عمر کتنی ہے جناب؟
ہماری عمر 17 سال ہے.
17 سال، ماشاءاللہ. اور تلاوت فرمائیے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے 10 تک. جی، مائدہ آیت نمبر 6 سے 10 تک. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وإذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا عليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمیر صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، خدا وند متعال سلامت رکھے. آپ سے آیت نمبر 6 سے پڑھنا تھا اور 10 تک، لیکن الحمدللہ آپ نے آیات تعداد کے اعتبار سے پوری پڑھی ہے، یعنی آیت نمبر 7 سے لے کر آپ نے 11 تک تلاوت فرمائی ہے. بہرحال پوچھتے ہیں استاد سے. جی
ماشاء اللہ، واقعی اچھی تلاوت ہیں اور اہم یاد دہانی آپ نے بتائی. بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ آیت کا نمبر آیت کے آخر میں لکھا گیا ہے، لہٰذا اگر آیت نمبر 6 پڑھنا ہے تو جہاں آیت نمبر 5 لکھا ہے اس کے بعد سے شروع کرنا ہے تاکہ آیت نمبر 6 ہم تلاوت کریں. لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ رہے ہیں. اگرچہ ناظرین جانتے ہیں لیکن بے توجہ ہی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ آیت جہاں پہ نمبر لکھا ہو تو اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں، اس پر توجہ رہے ان شاء اللہ. الحمد للہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. ابھی ان کی عمر بھی کم ہیں، نوجوان ہیں، 70 سال ہیں، انشاءاللہ اور کام کریں گے تو ان کی تلاوت انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. بالخصوص مخارج حروف پر انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اکثر حروف کے مخارج انہوں نے صحیح طریقے سے تلفظ کیا ہے، ادا کیا ہے، اور یہ کو مبارکباد دینے چاہیے کہ انہوں نے واقعا اچھا کام کیا ہے. لیکن کچھ اہم غلطیاں ہیں تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے، اس پر توجہ کریں انشاءاللہ تاکہ بہتر ہوں. ایک یاد دہانی لفظ جلال اللہ سے متعلق، لفظ جلال اللہ اگر اس لفظ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر ہم اس لفظ کو بالخصوص میں جو لام ہے اور الف ہے اس کو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی بھاری اور موٹی آواز میں موٹا کر کے. اس کے برعکس اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک و نازک پڑھیں گے، جس سے ترقیق کہا جاتا ہے. تقریباً اکثر مثالوں میں انہوں نے نازک پڑھا، جبکہ جو آیت نمبر 7 ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے اس میں ابتدائی میں یہ لفظ دیکھیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یہاں پر اس لفظ کو ہم تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طریقے سے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ، اس میں بھی ہم تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے یا تفخیم کے ساتھ. اور حرف را سے متعلق بھی یہ قانون جاری ہوگا، یعنی خود حرف را اگر اس لفظ پر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اسے بھاری پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ، اور اگر زیر ہو تب ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ولا یجزمنک، اس میں ہم باریک پڑھیں گے. اور ایک ظریف نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، جب حرف را پر تشدید ہو تو ہم اس کو بہت زیادہ نہ کھینچیں کہ ایک را کے بنا پر جگہ پر 3-4 را کے تلفظ. دیکھیں بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن، اس میں را کی تکرار ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے.
یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ کئی مرتبہ
جلدی
دو مرتبہ تلفظ ہونا چاہیے،
تو ایک ہی مرتبہ تلفظ ہونا چاہیے لیکن تشدید کے ساتھ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی راہ ہے لیکن اسی کو ہم تشدید کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں کہ ہم راہ کو کھینچیں بہت زیادہ، یہ تلفظ مناسب نہیں ہے، اس کو صفت تقریر کہا جاتا ہے.
بہت شکریہ سمیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں، واقعا اچھی تلاوت تھی. اور ہمارے تمام ناظرین اور بالخصوص جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ کتنے پیارے اور اچھے ہیں اور کتنے عزیز ہیں، واقعا خداوند متعال کے نزدیک ان کو اس کا اجر ملے گا، چونکہ آپ کے سبب سے ہم بھی تلاوت کلام مجید سنتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے بھی ہیں اور ویسے سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کے سبب سے ہم لوگ اور زیادہ ثواب میں شامل ہو پاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے دوسرے ناظرین کے اذہان میں بھی کچھ اور ذہنوں میں بھی کچھ نقطے آپ کے سبب سے پہنچتے ہیں. بہرحال ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ جناب سرفراز احمد صاحب، یہ بھی ہندوستان سے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کیسے ہیں جناب؟
جواب لوگ کی دعائیں ہیں.
بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟
ہمارے 16 سال عمر ہے.
16 سال ہے ماشاء اللہ. تلاوت فرمائیے سورہ اعراف آیت نمبر 164 سے 171 تک. سورہ اعراف آیت نمبر 164 سے 171 تک. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهِ مِنْكُمْ قَوْمًا اللَّهِ مُلْكِهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربك ولعلكم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی فرما رہے تھے لیکن بیچ ہی میں تقریباً وسط میں پہنچے تھے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا رابطہ ان سے قطع ہو گیا ہے. بہرحال پوچھتے ہیں استاد سے کہ انہوں نے تلاوت کس حد تک اچھی کی ہے. جی استاد
ماشاء اللہ سرفراز احمد صاحب جزاک اللہ اچھی تلاوت تھی, بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے.
جب ابھی تلاوت شروع کی اور ویسے بھی بیچ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید کسی قاری کو انہوں نے سنا ہے اور اس کی تقلید کرنا چاہ رہے ہیں.
جی جی, اور ایک اہم خوبی ان کی تلاوت میں ان کی آواز ہے, الحمدللہ بہت قوی آواز ہے ان کی,
صحیح,
اور اس قوی آواز سے انشاءاللہ استفادہ کریں,
یعنی جس کو قاری بن سکتے ہیں, پختہ اور پکی آواز کہتے ہیں مثلا.
اور یہ ایک اہم امتیاز ہے چونکہ کافی حد تک اس کا تعلق خدا دادی صلاحیت سے ہے, چونکہ بہرحال بعض افراد کی آواز قوی ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہے دیگر افراد کی بنسبت, تو ان کی آواز قوی ہے, انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلا مرحلہ اور ابتدائی شرط یہ ہے کہ ہم الفاظ کو صحیح پڑھیں. اگر صحت یا قرآت میں کوئی غلطی ہے تو ہماری آواز جتنی بھی اچھی ہو یا ہم نے جتنا بھی تجوید و صوت الہن پر کام کیا ہو وہ سب
ظاہر ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو روحانی کا ہے.
جی جی, مرحلے روحانی میں یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ان کی تلاوت میں شاید بے توجہی کی بنا پر کئی جگہ الفاظ کو انہوں نے صحیح طریقے سے تلفظ نہیں کیا, تو اس پر ان شاء اللہ توجہ دیں. جیسے قومن اللہ مہلکہم مہلکہم, یا اسی آیت میں الا ربکم, شاید انہوں نے ربکا پڑھا الا ربکم. اسی طریقے سے ایک قانون ہے, قانون ہے لین اور حروف مدی, ان دونوں میں بھی فرق ہے, وہ میں ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر واو یا حرف یا ان دونوں حرف میں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے لین کہا جاتا ہے اور اسے نرمی سے تلفظ کرنا ہے. دیکھیں جیسے ینہونا, ینہونا میں حرف لین ہے چونکہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے, یا اتو اگر ہم پڑھیں گے ینہون یا اتو یہ غلط ہو جائے گا چونکہ وہ تبدیل ہو جائے گا حرف مدی میں, لہٰذا حرف لین میں اور مد پر توجہ کریں. اسی طریقے سے نسو یا نہو, اس میں بھی الفاظ صحیح ادا نہیں کی. یف سکون میں بھی ایک اعرابی غلطی تھی, انہوں نے پھر اصلاح کیا, پہلے یا کو مضمون پڑھا تھا لیکن صحیح لفظ یف سکون, یعنی یا پر زبر ہے اور سین پر پیش ہے. اور میں ایک نقطے کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کو زیادہ نہ کھینچیں. عربی زبان میں اگر ہم زبر زیر پیش کو زیادہ کھینچیں گے تو یہ حرف مدی میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو معنی بھی ممکن ہے بدل جائے. جیسے پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ, اگر ہم کہیں گے لِمَ تَعِظُونَ, میم پر زبر ہے الف نہیں ہے, تو لہٰذا ہمیں اسے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے.
شکریہ استاد, واقعی یہ جتنے بھی نقطے استاد بتا رہے ہیں سب کے لیے بہت مفید ہیں. ہمارے تیسرے جو پارٹیسپینٹ قاری ہیں جناب قاری حسنین مہدی صاحب, ان کا تعلق پاکستان سے ہے. السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کیسے ہیں جناب؟
الحمدللہ.
آپ کی عمر کتنی ہے؟
جی
عمر کتنی, آپ کی ایج کتنی ہے؟
جی میری تقریباً 24 سال ہے.
24 سال ماشاءاللہ. اور تلاوت فرمائیے سورہ نساء آیت نمبر 114 سے 222 تک. بسم اللہ.
122 تک 222 تک
نہیں نہیں 114 سے 122 تک, معاف کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه لعنه الله وقال لا لَأَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
جزاک اللہ طیب اللہ انفاسکم. جی استاد آپ کیا کہیں گے جناب حسنین مہدی صاحب؟
ماشاء اللہ حسنین مہدی صاحب نے بھی اچھی تلاوت کی ہیں. وہی جو میں نے ابتدا میں یادہانی عرض کی تھی آیت نمبر کے سلسلے میں
کہ آیت استاد کا سلسلہ اگر انٹرنیشنل مقابلہ چل رہا ہو تلتیل کا اور وہاں پہ کوئی ایک آیت پیچھے سے یا آگے سے پڑھ دے تو اس میں کتنے مارکس کٹ جاتے ہیں؟ مثلا
اس میں ہر ایک وقف کے جو موضع ہیں اگر آیت چھوٹی ہیں تو اس میں پوری آیت کا ایک ہی نمبر کم ہوگا, لیکن آیت لمبی ہے تو جہاں پر ایک وقف کی علامت ہے یعنی جیسے ایک لائن ایک ایک نمبر کا کم ہوتا جائے گا. ایک ایک میں جیسے اگر تین لائن کی آیت ہے,
ابھی جو مثلا ہمارے اس میں پروگرام میں اگر مقابلہ کبھی ہونے لگے تو جیسے پہلے بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے, تو ناظرین اس کا خاص خیال رکھے. واقعی عام دنوں میں تو چلتا ہے لیکن انشاءاللہ بہرحال خیال رکھیے گا.
شاید یہی پروگرام ایک یاد دہانی ہو تمام لوگوں کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ متوجہ رہیں کہ ہمیشہ آیت نمبر آیت کے آخر میں لکھا جاتا ہے تمام قرآنوں میں. صحیح, ایسا نہیں کہ بعض قرآنوں میں کسی دوسرے انداز سے لکھا ہو, بس یہ کہ چونکہ عموماً ہماری نظر نمبر پر پڑتی ہے تو ہم اسی کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں تلاوت, حالانکہ وہ آیت کا آخری حصہ ہے. انشاءاللہ اس پر توجہ رہیں. ان کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ تھی, ہمیں لگ رہا تھا کہ انہیں کچھ جلدی ہے پڑھنے میں
کہ بس ابھی ختم کر کے اور کہیں جانا ہے.
شاید یہ کہ بتا دیا تھا ان کو کہ پروگرام میں ٹائم کم ہے, یا انہوں نے خود یہ اس بات کا اندازہ کیا ہو کہ جلدی سے ہم تلاوت کو ختم کریں. لیکن تلاوت قرآن میں کبھی بھی جلدی نہ کریں, چونکہ اگر جلدی کریں گے تو یہ خود اٹکیں گے. انہوں نے دیکھا کہ کئی جگہ الفاظ میں اٹک گئے اور پھر انہوں نے اصلاح کیا. شاید اگر یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے بغیر کسی جلدی کے اطمینان کے ساتھ تو بہتر پڑھتے. اور دوسری مشکل یہ ہوگی کہ جب ہم جلدی پڑھیں گے تو جہاں پر ہمیں رکنا ہے یا بعض حروف کو ہمیں کھینچنا ہے پھر ان کا حق
رعایت نہیں ہو پائے گی جو اس کا حق ہے,
بالخصوص حرف نون ساکن میں. چونکہ اگر نون اخفا ہمیں کرنا ہے تو اخفا میں ہمیں اس کو کھینچنا ہے, جیسے من دونی ہی, لیکن اگر ہم اس کو جلدی کہہ کے گزر جائیں گے من دونی ہی تو پھر ہم اخفا کی رعایت نہیں ہو پائے گی. اسی طریقے سے اگر میم یا نون تشدید کے ساتھ ہوں اس پہ بھی ہمیں کھینچنا ہے, جیسے نصیبا مفروضا, تو اگر ہم جلدی کہیں گے تو جلدی کے پناہ پر ممکن ہے یہ ادا نہ ہو پائیں. اور آخری نقطۂ ان کے خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ الف مدی کو جہاں پر ہمیں ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے نازک, وہاں پر ہمیں اسے باریک پڑھنا ہے. جیسے میں واہم اگر ہم پڑھیں گے میں واہم تو یہ تفخیم ہو جائے گا, لیکن یہاں پر ہمیں اسے باریک اور نازک پڑھنا ہے.
قاری حسنین صاحب جزاکم اللہ, خدا بند متعال سلامت رکھے آپ کو اور توفیق مزید ہم تمام حضرات کو اور تمام لوگوں کو ملے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی. واقعاً ابھی جو تلاوت کر رہے تھے, یعنی صرف یہ جو مثلا ایک جگہ پہ وہ اٹکے ہیں وہ صرف جلدی پڑھنے کی وجہ سے, ورنہ الحمدللہ عبارت پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو جہاں تک میرا خیال ہے.
آیتیں انہوں نے تلاوت کی ہیں بالخصوص آیت نمبر 119 واقعاً مشکل آیت ہیں. بعض اساتذہ قرآن کا کہنا ہے کہ پورے قرآن میں سب سے مشکل آیت یہی آیت ہے
صحیح
پڑھنے کے اعتبار سے، چونکہ اس میں بہت سے مشکل الفاظ ہیں،
جی
کئی حروف ہیں تشدید کے ساتھ، مد کے ساتھ، اور بہرحال یہ ایک مشکل آیت ہے جو اتفاق سے انہوں نے پڑھا، لیکن الحمدللہ کافی حد تک ان کو عبور ہے، لیکن ان نکات کی طرف
جی
بھی توجہ رکھیں تاکہ بہتر سے بہتر تلاوت ہو.
صحیح استاد، ہماری گفتگو جیسے آپ بیان فرما رہے تھے گفتگو میں انس با قرآن کے حوالے سے، تو وہی مراتب بیان فرمائیے کہ انس با قرآن کے اور کتنے مراتب ہیں، اور کس حد تک انسان قرآن مجید میں یعنی گھل سکتا
جی
ہے.
جی جی میں عملی انس کا ذکر کر رہا
جی
تھا. عملی انس میں یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے اور قرآن سے دفاع کرے، قرآن کی تبلیغ کرے. انہی مراحل میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہر مرحلے میں اپنا معیار بنائے.
صحیح.
مثال کے طور پر جب کسی چیز کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں قرآنی معیار کے مطابق وہ انتخاب صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے انس کا.
تو پھر اس کو یعنی جو قرآن مجید کے پیغامات ہیں اس کی نظر میں ہونے چاہیے.
جی جی اسی لیے میں نے اس کو ترتیب وار ذکر کیا ہے. جب تک معانی سے واقف نہ ہوں، معانی سے انس نہ ہو، اس وقت تک عملی انس مشکل ہے. اور ایک مرحلہ انس کا یہ ہے ہم قرآن سے شفا طلب کریں، چونکہ حدیث میں والد خود قرآن میں بھی ہے شفا ان و رحمت للمؤمنین اور وستشفو بھی.
جی
حدیث میں وارد ہوا کہ تم قرآن سے شفا طلب کرو. تو یہ شفا طلب کرنا جسمانی امراض کے لیے بھی ہے اور اس سے اہم روحانی امراض کے لیے بھی ہے.
صحیح.
ہم اپنے جسمانی امراض کی شفا بھی قرآن سے طلب کریں. خود قرآن شفا ہے، بالخصوص سورہ حمد کا نام سورہ
جی
شفا بھی ہے. اور ایک مرحلہ ان سے عملی کا یہ ہے کہ ہم خود قرآن کو ایک وسیلہ بنائیں اللہ سے دعا طلب کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، خود قرآن کو بھی وسیلہ بنائیں. چونکہ ابھی ایام نزدیک ہیں، ماہ مبارک رمضان بھی درپیش ہے، اس میں ہم جب شب قدر میں دعا کرتے ہیں تو قرآن سر پر رکھ کے دعا کرتے ہیں. وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن وسیلہ ہیں.
صحیح.
اور پھر ہم قرآن سر پر رکھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام،
یعنی خود قرآن مجید کو اہل بیت اور اللہ کے بیچ میں ایک واسطہ اور قسم دے کر
عملی طور پر حدیث ثقلین پر عمل کرنا ہے.
یعنی
قرآن کو بھی ہم مان رہے ہیں، قرآن کو سے بھی ہم توسل اختیار کر رہے ہیں، اور اہل بیت کا نام بھی زبان پر ہے. اور یہ تمام مراحل جب انس کے ثابت ہو جائیں اور انسان ان تمام مراحل پر عمل پیرا ہوں تو پھر قرآن انسان کا مانوس ہوگا. لہذا قرآن خود صاحب قرآن یا قاری قرآن سے وابستہ ہوگا، اور قیامت میں قرآن شفیع بنے گا اپنے تلاوت کرنے والے کا اور حفظ کرنے والے.
بہت شکریہ استاد، جزاکم اللہ خدا جزائے خیر دے. اسی طرح ہم شکر گزار اپنے تمام ناظرین کے اور اپنے ان پارٹیسپینٹس کے جنہوں نے تلاوت کیا. جی ہاں، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا یہ پروگرام. خدا حافظ، فی امان اللہ.
الف لام را تلک